أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج پھر ایک اور دن اپنے کلام کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے گھر سے نکلنے کا موقع دیا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہمارے آج کے اس وقت میں برکت ہو اور ہم آسان طریقے سے آج کے اتنے خوبصورت پارے کو سمجھ سکے کہ جس کا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی حق نہیں ادا کر پائی اور آج تو مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ میں کر پاؤں گی. اور آپ سب خوش قسمت ہیں کہ جو آج یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ آج کا پارا ابھی تک کے جتنے پارے ہیں ان سب کا نچوڑ بھی ہے اور اس سے اگلے پاروں کو سننے کے لیے ہمارا ذہن بھی بنتا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں اور آپ دل کی گہرائی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمارے وقت میں برکت دے اور ہم آسان طریقے پہ اس کو استعمال کر سکیں.
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017 کے آج 12ویں دن کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا آج کا گول 10واں پارہ ہے جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے شروع ہو کر سورۃ توبہ پر پورا ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت پارہ ہے. چند چیزیں جو آج پڑھنے والے ہیں اس کی طرف توجہ دلا کر شروع کرتے ہیں. اس پورے پارے کے اندر جو آپ کو ایک بنیادی سوچ نظر آئے گی وہ ہے دین اور دنیا کے تقاضے ساتھ ساتھ. دین اور دنیا کے تقاضے ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں دیں اور اس کے ادا کرنے کا اجر بھی ہے. عام طور پہ بہت سارے لوگ صرف اس دنیا میں دی گئی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام ہی دین سمجھتے ہیں. عام حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو ہماری ذاتی زندگی سے زیادہ کسی چیز میں ضرورت ہوتی ہے, اس وقت سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. آپ کہہ لیجئے کہ اپنی نماز روزہ عبادات کے طور پر تو ہر بندہ ہر روز کچھ نہ کچھ کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ جب انسان پر تبوک جیسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ایسے وقت میں پھر اپنے ذاتی تقاضوں کو پورا کرتے رہنا, چاہے وہ ضروریات کی بنیاد پہ ہوں یا پھر وہ عبادات کے معاملات میں ہوں, اور دین کے تقاضوں کو اوور لک کر دینا, یہ بہت بڑا جرم ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرائم بن جاتا ہے. ہمیں اس پورے پارے میں اس کا اشارہ ملے گا. کون لوگ ہیں جو اس کو بہت اچھے طریقے سے بیلنس کرتے ہیں, دین بھی رکھتے ہیں دنیا بھی رکھتے ہیں. کون لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں لیکن گھریلو طور پہ اپسٹ ہو جاتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو مینیج کریں کہ یہ سب کچھ بہترین طریقے سے ہم کر سکیں. تھوڑا سا تعارف آج کی شیٹ کا. ہمارے آج کے اس پارے کی جو آیت تدبر آئے گی وہ آیت نمبر 23 اور 24 23 اور 24 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم. اے ایمان والو, اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا رفیق مت بناؤ. اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے ایسا عزیز رکھیں کہ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہے, اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں, اور وہ تجارت جس میں کمی ہونے کا تم کو اندیشہ ہو, اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو, تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں محنت سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم تمہیں بھیج دیں, اور اللہ تعالیٰ حکم نہ ماننے والے لوگوں کو ان کی منزل تک نہیں پہنچاتے. آپ نے دیکھا ہے رشتوں کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، انشاءاللہ جہاں آیت آئے گی وہاں بات کریں گے، لیکن یہ آیت آپ کو مجھے یہ سوچ ضرور دے گی کہ جب ایک ہی وقت میں دین اور دنیا کا کوئی تقاضا جمع ہو جائے، یا کہہ لیجئے کہ ذمہ داریوں اور ایکسٹرا دین کے کام کرنے میں کوئی بیچ میں رسہ کشی ہو جائے، تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ اسی سے متعلق آج کی حدیث جو انشاءاللہ آج کے اس تھیم کو سمجھنے میں مددگار ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. امیجن کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا انداز کوئی عام مواقع پہ نہیں اختیار کرتے تھے، بڑی خاص بات ہوتی تھی اس کے بعد. اور وہ کیا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ بھی حدیث ہمیں اس چیز پہ مائل کرتی ہے کہ ایمان کی شرط کیا ہے، کہ اللہ، اس کا رسول اور اس کے راستے کے تقاضے ہر رشتے اور ہر چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں. انشاءاللہ ہم پارے میں اس کے اوپر گائیڈ لائن لیتے رہیں گے. اور آج کی دعا جو آج کے اس پورے پارے کے اندر ہمیں دو تین چیزیں بہت کثرت سے دکھیں گی، وہ سب سے پہلی چیز نفاق ہے. آپ کو بہت قسم کا عملی نفاق دکھے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ عام حالات میں نفاق چھپے ہوئے کینسر کی طرح چھپ جاتا ہے، لیکن جب بھی کوئی ایڈورسٹی آتی ہے، جب بھی کوئی ایسے حالات آتے ہیں جب دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، تو وہ چھپی ہوئی ساری بیماریاں نکل آتی ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اپنی دعاؤں میں ایک دعا مانگیں گے نفاق سے بچنے کی. دوسری، ریاکاری ایک بہت بڑا شبہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر آ جاتی ہے اور اس کو خود نہیں پتہ چلتا. اور تیسری چیز جھوٹ، اور چوتھی چیز خیانت. آئیے ذرا اس دعا کو مل کے پڑھتے ہیں. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اس کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے آمین کہیے گا. اے اللہ، میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا اور نمود سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. اور بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. یہ بحقی کی روایت ہے، اور حقیقت ہے کہ ہم سب کو اس دعا کو اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے، تاکہ جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہم سے اگر ہو بھی رہی ہیں تو ضائع نہ ہو جائے. آج کی ٹائم مینجمنٹ ٹپ کیا ہے؟ وقت کا بہترین استعمال. گھریلو مصروفیات کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ دین کے کاموں میں رکاوٹ نہ آئے. ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے، وہ گھر جو اللہ نے دیے، انہی کو سنبھالتے ہوئے اللہ کے کئی تقاضے پیچھے ڈال دیتے ہیں. وہ وقت جو اللہ نے دیا، وہی وقت اللہ کو دے نہیں پاتے. وہی اولاد جو اللہ نے دی، اسی اولاد کو بنیاد بنا کر ہم اللہ کے راستے کے تقاضوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو یہ انتہائی بڑی ایک محرومی کی بات ہے. اور خاص طور پہ آپ کہیں گے کہ آج کے حالات میں ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت کی تبوک تو صرف ایک ہرکل روم کی کوششوں کا نتیجہ تھی. آج تو مسلمان کی گلی گلی اور کونے کونے پہ ایسی تبوک آئی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے. تو لہٰذا انشاءاللہ آج ہم کچھ گھریلو ٹپس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں. اپنے آپ کو مینج کیجئے. بلیف می، 24 گھنٹوں کو اگر آپ 24 خانوں میں ڈال لیں، آپ کے پاس دن میں 24 کام نہیں ہوتے. 4-6 ہی کام ہے جس کے گرد سارا دن گزر جاتا ہے. آپ کو مجھے صرف مینج کرنا اگر آ جائے تو دین کا کام، ایک نہیں 6 کام ہے دین کے ایک دن میں، آپ اس کے مقابلے میں اپنے گھریلو 10 کاموں کو بڑے آسان طریقے سے مینج کریں گے. شرط یہ کہ آپ کو مینج کرنا آتا ہو. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ پیکنگ بڑی اچھی کرتے ہیں، تھوڑی سی جگہ میں بہت ساری چیز آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کے ڈراز کھول کر دیکھیں، دل خوش ہو جاتا ہے. ایک ایک چیز وہاں ہے جہاں ہونی چاہیے، اور کچھ نے گچھم گچھا کر کے ڈھیرا رکھا ہے. جب ساکس چاہیے وہ سارے ہی ڈرا گرے گا، اس میں سے 2 ڈھونڈیں گے، باقی وہیں چھوڑ کے نکل آئیں گے. ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے کوڑ کباڑ سے بھرا ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آرگنائز کر دے، اپنی زندگی میں وہ چیزیں سامنے رکھیے جو روز ضروری ہے، جو کبھی کبھی چاہیے اس کو پیچھے رکھیں، اور جو بالکل ہی نہیں چاہیے اس کو نکال کر پھینک دیجئے، اور اپنی ساری مصروفیات کو آپ اس طرح مینج کریں صبح اٹھتے ہی آپ کا پورا معمول بن جائے. رات سونے سے پہلے سوچ لیجئے کل کیا کرنا ہے، آج اٹھ کر صبح اٹھ کے پورے دن کا ایک ایک گھنٹہ پلان کیجئے، آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ملتا ہے. صرف اپنی زندگی کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں شامل کر لیں. میں نے دیکھا ہم ایک ہوا بناتے ہیں، مثلا آپ دیکھیے ہمارا یہاں دار قرآن کے لیے آنا، کھلا کھلا بھی لگا لیجئے 3 گھنٹے آپ کو آنے جانے میں سب کر کرا کے اگر لگ رہے ہیں، 3:30 بھی لگ جاتے ہیں اگر، تو کچھ لوگوں کے لیے یہی ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہے کہ ہم گئے. الحمدللہ یہ واقعی بڑا ٹارگیٹ ہے، نئے لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے جو بےچارے کہیں نکلے ہی نہیں، جن کو گھر سے نکلنا بھی ایک مشکل لگتا تھا، دیٹس اٹ. بٹ میں اپنے اوپر لے کر سوچوں تو میرے لیے یہ اسمالیسٹ ٹارگیٹ ہے. کیوں؟ ان 3.5 یا 4 گھنٹوں کے باوجود میرے پاس 20 گھنٹے موجود ہیں، تو میں ان 20 گھنٹوں کو اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈالوں گی تو آپ دیکھیے اس طرح کے 2-3 سیشن میں دن میں اور بھی کر سکتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے وقت کو مینیج کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی دعا بھی مانگتے رہیں گے کہ اللہ ہمارے اوقات میں برکت دے، ہمیں حکمت دے، ہمیں آرگنائز کر دے، ہم اپنی زندگی، ہماری سوچیں، ہمارے ہر چیز میں سے بیکار چیزوں کو ہم نکال کر پھینک دیں. پھر آج کا ٹائم ویسٹر، ٹائم ضائع کرنے والے جو کام ہیں، دوسروں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دیں. آپ کہیں گے یہ کون سا ٹائم ویسٹر ہے، یقین کیجئے یہ لکھی ہوئی ایک لائن ہے، ایک سطر ہے. آپ اس کو آج جا کر اپنے ہاتھ سے لکھیں اور 24 گھنٹے خود کو آبزرو کریں، کہاں میں دوسروں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتی ہوں. ایک فون کال آتی ہے، 2 منٹ بات کریں گے، جی ٹھیک ہے کر لیجئے، جب بند کرتے ہیں 12 منٹ ہو چکے ہوتے ہیں، یہ آپ نے ان کو ضرورت سے زیادہ ٹائم دیا. ذرا میری بات سن لو، اچھا آ جاؤ، یہ کر دو. اور ہر چھوٹی بڑی بات پہ اہمیت. بہت سارے ہم دین کے تقاضے صرف اس لیے نہیں پورے کر پاتے کہ ہمارا وہ تقاضا اس وقت کسی ذاتی، کسی اور کی دعوت، کسی اور کی کوئی مجبوری سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. تو آج اس کو زندگی میں ذرا سا جگہ دینے کی کوشش کریں کہ میں نے ہر بندے کو اتنی اہمیت دینی ہے جتنا وہ میرے لیے اہم ہے، ہر رشتے کو وہ مقام دینا ہے جتنا وہ میرے لیے اہم ہے. ایک سسٹر تھی، بہت ہی رونے دھونے والی صورت بنا کر بات کر رہی تھی، کہنے لگی میری ساس کو بہت عادت ہے تانے دینے کی، میں کیا کروں، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، میں دکھی ہو جاتی ہوں، یہ ہے وہ ہے، لمبی چوڑی کہانی تھی. میں نے انہیں کہا ایک بات بتائی کہ آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں، کہتی وہ بہت اچھے ہیں. تو میں نے کہا سسٹر میری بات سنیں، جو ہسبینڈ کا آپ کی دل میں، آپ کی زندگی میں مقام ہے، الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی ساس آپ کو تانے دیتی ہیں، برا بلا کہتی ہیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، وہ نہیں چھوڑیں گی، وہ نہیں بدلیں گی. اور اب آپ اتنی دکھی ہو رہی ہیں کہ آپ ان سے الگ ہونا چاہتی ہیں اور میاں ہونا نہیں چاہتے، زندگی میں اتنے مسئلے، آپ میری ایک بات پہ عمل کر لیں. جب وہ بول رہی ہوتی ہیں آپ ان کی اس بات کو یہ سوچیں میرے لیے کیا اہمیت ہے ان باتوں کی، کہنے دیں. تھوڑا سا لاپرواہ کرے، بلیف می، چند دن کے بعد ان کی بات ہوئی، کہنے لگی میں اتنی اب کول اینڈ کام ہوں. میں کہتی انہوں نے بولنا ہے، بول دیں، کوئی بات نہیں، میرے میاں تو نہیں بول رہے نا ایسے، بس دیٹس اٹ. تو یاد رکھیے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم سر پہ چڑھا لیتے ہیں، ان کو سر سے اتارنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. اور آج کی ہماری خوبصورت قابل تقلید مثال انصار اور مہاجرین کی ہے، جس کو ہم سورۃ الانفال کی آخری آیت کی روشنی میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے. بات پیچھے سے وہی چل رہی ہے، یسألونک عن الانفال. سورت کے آغاز میں ایک سوال پوچھا تھا کہ مال غنیمت جو ہمیں غزوہ بدر کی صورت میں حاصل ہوا ہے، اس کو کیا کیا جائے، اسے کیسے بانٹا جائے، کس کو دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے. تو وہاں بس اتنی سی بات کہہ دی کہ خاموش، یہ تمہارا ایشو نہیں ہے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے، تمہاری ذاتی کوشش سے تو یہ نہیں ملا، تو اللہ نے دیے، تم اس کو چھوڑو. 40 آیتوں میں آپ دیکھیے کردار سازی، ابھی انشاءاللہ ساری چیزیں ادھر دہرائی جائیں گی. آپ دیکھیے اتنی خوبصورت باتیں کہہ کر کہ تم پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے ایمان کو بڑھاؤ، تم آپس کے فتنوں اور اختلافات کو چھوڑو، نماز کو وقت پہ پڑھو، زکوٰۃ دو. جب تم آپس کے تنازع، جھگڑے، ان بحثوں کو چھوڑ دو گے، پھر تمہیں ان چیزوں کی سمجھ آئے گی. اب آج وہاں اسی سوال کے جواب سے پارے کا آغاز ہے، آئیے دیکھتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور تمہیں معلوم ہو، پہلے لفظ پہ 3 سیکنڈ ضرور سوچئے، وَعْلَمُوا، علم حاصل کرو. یاد رکھیے علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں، دنیاوی چیزوں میں سے، کیونکہ علم سے انسان کو اعتماد ملتا ہے، کانفیڈنس ملتا ہے، اور یہی چیز پھر انسان کو دنیا میں مطمئن اور مسرور بھی کرتی ہے. تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم کے لیے خاص کر دے. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. یہ ہے ویلفیئر سٹیٹ کا اسلامک کانسیپٹ. ہر وہ مال جو کسی بھی ایسی جنگ یا کسی بھی ایسی جھڑپ کی صورت میں ملتا ہے وہ جا کر گورنمنٹ کے بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. یاد رکھیے کہ اسلامی ریاست میں ٹیکسز نہیں ہوتے. وہ لوگ یہ بات سن کر رش کریں گے کہ جو ہر مہینے اپنی پے میں سے 30-40% ٹیکس میں پے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پے کرتے ہیں پھر ہمیں اس سے فائدہ تو ہوتا ہی ہے نا آخر. لیکن ہمارے ملکوں میں لوگ ٹیکس چوری کرنے کو چوری نہیں سمجھتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ٹیکس کیوں دیں, انہوں نے کون سا یہ گورنمنٹ کی فلاح و بہبود پہ لگانا ہے. اسلام میں ٹیکس نہیں ہے, یاد رکھیے گا. اسلامی ریاست کے جو ضروریات ہیں وہ کہاں سے پوری ہوتی تھی یہ اس کا ایک طریقہ کار بتایا گیا. لوگوں کی زکوٰۃ جمع ہوگی وہ بھی اسی بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو لہٰذا یہاں بتا دیا کہ یہ سب کچھ دوبارہ پھر تم پر ہی خرچ ہو جانا ہے. صرف اس کی بانٹ کا طریقہ, اس کو یہ سب کچھ کرنے کا سارا معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ چھوڑ دو. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی بدر کے دن, یعنی دونوں فوجوں کے ایک دوسرے سے ملنے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی, تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کی امتوں میں جو دشمن سے مال حاصل ہوتا تھا اس کو جلا دیا جاتا تھا, لیکن یہ چیز ایک خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے ایک اچھی بات ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس مال کو بھی استعمال کرو. اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا غزوہ بدر کا جو تھوڑا سا ہمارے پیچھے سے سلسلہ چل رہا تھا اس کی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں دیکھی تصویر, جس کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں دیکھا حال. کیسے؟ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد طے پا چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. غزوہ بدر ان پلانڈ جنگ تھی. مسلمانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں اتنا بڑا مرکہ ہو جائے گا, لیکن اللہ نے اس میں اتنی بڑی خیر ڈالی کہ آج تک انسانیت پریشان اور حیران ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح کیسے ملی. تو اس میں ایک میرے آپ کے لیے عمل کی بات ہے. پلاننگ بہت اچھی چیز ہے, بٹ ٹو مچ پلاننگ بھی بعض دفعہ ٹائم مینجمنٹ کے راستے کی رکاوٹ ہے, ایکسیلنس کے راستے کی رکاوٹ ہوتی ہے. آپ ایک بڑی تصویر پلان کریں, ہر چیز کو حالات کے مطابق رکھیں, لیکن 5-6% حصہ گو ود دا فلو پہ چھوڑنا چاہیے. ادروائز چیزیں بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کو رکھ کر آپ کو مجھے بتا دیا کہ بعض کام جو اچانک اور فوراً ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. کبھی کسی دین کے کام میں ایسا کوئی کام آ جائے تو اس کے اوپر پھر کہنا یہ تو پلانڈ نہیں ہے, یہ تو وقت پہ بات کرتے ہیں, یہ تو اینڈ پہ کہتے ہیں, انہوں نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا, اور اسی میں ساری ٹیم کے ساتھ جھگڑے شروع, اور اسی میں جو مین شخص ہے اس کو برا بھلا کہنا, تو یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر تیاری کے مسلمانوں کو اتنی پیاری فتح عطا فرما دی. اور بعض دفعہ پہلے ہی سب کچھ پتہ بھی لگ جائے نا تو یاد رکھیے کہ پھر لوگوں کی ہمت ہی نہیں ہوتی. یہ کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو کچھ کہہ دو, کچھ بتا دو, کچھ چھوڑ دو, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے یہ معاملہ کرے گا. دوسری بات دیکھیے کہ غزوہ بدر میں فتح ہوئی تھی, فتح کو سنبھالا کیسے جائے, یہ پوری سورت کا یہ حصہ آپ کو مجھے یہ سکھا رہا ہے. کیونکہ بعض دفعہ جب ہم کامیاب ہوتے ہیں ہم اپنے کپڑوں سے باہر نکل آتے ہیں, ہم اچھلنے لگتے ہیں, تو اخلاقی خرابیاں نہ پیدا ہو جائیں. اس لیے ہدایات دی, پیچھے سورت آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ احد کی شکست پر کیا تمہیں ریئیکشن شو کرنا ہے. تو یاد رکھیے یہ فتح اور شکست دو مشکل وقت ہوتے ہیں, بہت کم. مثال ہے کہ آپ نے یہاں سوچا کہ 200 لوگ آئیں گے اور 500 آ گئے تو یہ بھی نہیں آپ سے سنبھلنا, اور اگر آپ نے سوچا 200 آئے اور آئے 20 یہ بھی نہیں آپ سے سنبھلنا, جو آئے وہ بھی پریشان ہوں گے کہ باقی کدھر چلے گئے. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے, عام حالات میں ہمارا ایمان, ہماری دوسری چیزیں بالکل چھپی رہتی ہیں, لیکن ایسے وقت میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ہر وقت ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو رکھنا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے, تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. یہ کیا بات ہے, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیے کہ صحابہ میں سے اکثریت کی خواہش بھی کیا تھی کہ ان کا سامنا جو ہے وہ ابو سفیان کے لشکر سے ہو, تاکہ فتح کی صورت میں بہت سارا مال غنیمت ملے, ایزی ٹاسک لینا چاہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو جاہل کے لشکروں سے سامنا کروا کر یہ دکھا دیا کہ اسلام تمہیں آسانیوں کی اور مشکلات کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر ابو سفیان کے لشکر سے مسلمان جیت بھی جاتے، لوگوں نے کہنا تھا کیا بڑی بات ہے، بٹ اے بگ ڈیل، یہ تو بڑا آسان تھا، وہ تو بیچارے تجارت کے لیے آئے تھے، یہ تھا وہ۔ اللہ نے اس گروہ سے جتوایا کہ جو سر سے پاؤں تک اسلحے میں بھرے ہوئے تھے۔ تو یہ زندگی کے اندر ایک اصول یاد رکھیے کہ آپ کو مجھے دلیل کے ساتھ جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری زندگی میں بہت سارے حالات اور واقعات اس طرح کے پیش کر دیتے ہیں کہ جس میں ہمارا اصل کھلتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر چند سیکنڈ کے لیے سوچئے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ دیکھیے، جو مقصد آپ لے کر دنیا میں جی رہے ہیں نا، اگر آپ اس پہ سنجیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اگر مقصد دنیا بنانا ہے، ڈٹ کے دنیا بنائیے، پھر خوب جہاد فی دنیا کریں۔ لیکن اگر آپ کا مقصد اللہ کا دین، اللہ کی ذات، اللہ کی رضا ہے، تو پھر اس پہ ڈٹ جائیں۔ اللہ کا دین ہے، محنت چاہتا ہے، دنیا ہے، محنت چاہتا ہے، جو کام کریں خوشی سے کریں۔ یہ دلیل بنائیں، میں ایک ماں ہوں، مجھے اچھی ماں بننا ہے، اپنے گھر کا کام خوشی سے کریں۔ لو یور جاب، اپنے کام سے محبت کیجئے، آپ دیکھیے آپ کے کھانے میں لذت آ جائے گی، آپ کے گھر میں ایک خاص سکینت نازل ہوگی۔ لیکن روتے دھوتے کھانا پکا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیا مصیبت ہے، سارا دن چولہا ہی نہیں بند ہوتا، کھانا پکا رہے ہیں، گھر صاف کر رہے ہیں، کیا مصیبت ہے، کمر ٹوٹ گئی، اور دین کی جگہ پہ آئے تو وہاں بیٹھے، کیا مصیبت ہے، پہلے ہی بڑے کام تھے، اب انہوں نے ہمارے سر پہ اور بھی تھوپ دیے، کبھی بھی برکت نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے دلیل سے جیو، اپنے جینے کی دلیل لو۔ آپ دیکھیں، جب آپ اس طرح سے اپنے ٹائم کو مینیج کریں گی، دنیا بھی سمیٹیں گی انشاءاللہ، اور آخرت بھی سمٹے گی۔ روتے دھوتے لوگ نہ تو دنیا اچھی چلاتے نہ دین۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دین کی وجہ سے گھروں میں اپسٹنس ہے، میں کہتی ہوں یہ بتائیں کہ دین سے پہلے کیا تھا۔ ایک سسٹر تھی، ایسی کوئی بات ہوئی، ان کے گھر کی صفائی ستھرائی کی، تو کہنے لگیں کہ گھر میں صفائی کا موقع ہی نہیں ملتا، گھر میں یہ نہیں، جو بات کریں ہر وقت تو میں اس میں رہتی ہوں۔ تو کوئی بیٹھے ہوئے نے پاس کا، یہ بتاؤ کہ یہ کام تو تم نے ابھی 2-4 سال سے شروع کی، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ پاس اس کی بہن یا ماں بیٹھی تھی، کہتی شروع سے اس کا حال یہی ہے۔ میں نے کہا بولے خود مانی؟ کہتی ہاں، میرا گھر کبھی نہیں صاف ہوا۔ تو میں نے کہا پلیز میری جان، آپ اس دین کو بدنام نہ کریں، گھر آپ نے پہلے بھی نہیں تھا صاف کرنا، اب صرف آپ کو ایک کہنا چاہیے کندھا مل گیا جس کے اوپر رکھ کے تلوار چلائیں، کہ جی دین دین دین۔ تو واللہ ہی دین اور دنیا کے تقاضے، اللہ کی ذمہ داریاں دی ہوئی گھریلو، اور اللہ کے دین کی خدمت، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کے بندوں تک خیر پہنچانا، یہ کوئی دو تقابل کی چیزیں نہیں ہیں، یہ دو پلو ہیں۔ اللہ نے ایک ہاتھ میں سونا رکھا ہے تو دوسرے میں آپ کو ہیرے دے دیے ہیں، نہیں لے سکتے نہ لیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جیے وہ دلیل کے ساتھ جیے۔ تو زندگی کا سفر آنکھیں بند کر کے شروع نہ کیجئے، بے سوچے سمجھے جو لوگوں کو فالو کرتے ہیں، چلو ادھر جدھر کی ہوا ہو، تو یاد رکھیے پھر وہ لوگ دلیل کے بغیر جیتے ہیں۔ ٹرینڈ سیٹرز، آج یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، آج وہ چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ کام اللہ نے تم سے خیر کا لینا ہے، تو پھر اس کو اپنے لیے آنر سمجھو۔ آپ کسی ایسے امپلائی کو کیا کہیں گے جو دفتر میں آئے تو روتا ہوا آئے، تھرم سے اپنی چابیاں رکھے بیٹھے، غصے میں اپنے پی این کو بلائے، کتنے کو دن کمپنی اس کو برداشت کرے گی؟ وہ کہے گی بات کیا بھائی آپ کو۔ آپ کسی بچی کو کہیں، میری ایک بچی سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا دیکھیں آپ کتنا اچھا کام کرتی ہیں، اگر آپ اپنے چہرے پہ تھوڑا سا اسمائل رکھ لیا کریں، آپ زیادہ پیاری ہو جائیں گی۔ لوگوں کو کام نہیں پیارا ہوتا، لوگوں کو آپ کا چہرہ اچھا لگتا ہے۔ یہ بہو، یہ بیٹی، یہ بچی کتنا کام بھی کر رہی ہے اور کتنا اسمائل بھی دے رہی ہے، اور آپ منہ سجا کے کام کرتے رہے سارا دن، لوگوں نے کہنا ماسی ہے جو آئی ہوئی ہے کام کر رہی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں اگر اللہ نے آپ کو مجھے کوئی کام دیا ہے۔ پھر آگے دوبارہ اسی کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، تعداد کی بات ہو رہی ہے کچھ، اور اگر کہیں تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار بیٹھتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے اس سے تم کو بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کے حال جاننے والا ہے۔ ہیڈ کاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے ہمارے کلچر میں خاص طور پہ ہیڈ کاؤنٹ بہت ہے، کتنے آئے تھے، کتنے گئے تھے، کتنے جوڑے دیے، کتنے تولے سونا ڈالا، یہ کتنے 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 کو۔ اور بعض دفعہ ہم کامیابی کا نام کیا رکھتے ہیں، کتنے لوگ آئے۔ کم تعداد بعض دفعہ بہت فائدے کی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو آج کل بھی بہت ہی بڑا سسپینس ہوگا، آئے نہ آئے وہ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ادھر آتے کتنے لوگ ہیں۔ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں فلاں ملک میں، فلاں جگہ کتنے آتے ہیں، میں نے کہا مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ جو نہیں آتے وہ بہت زیادہ ہیں، مجھے یہ پتا ہے جتنوں کو آنا چاہیے وہ بہت سارے ہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ اس ملک میں، اس شہر میں پاکستانی اردو سمجھنے والے جتنے بھی کلچر ہیں وہ بہت سارے ہیں، جو بھی آتے ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ 2000 بھی آ جائیں گے تو یہ تھوڑے ہیں، 200 بھی آ جائیں گے تو تھوڑے ہیں، کیونکہ ہم ہیڈ کاؤنٹ کے لیے نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ سے ایک دعا کریں، کہ اللہ جس چیز میں دین کا فائدہ اس میں میری مدد کر دے. آپ دیکھیے کبھی تھوڑے لوگ آتے ہیں نا اچھا ہوتا ہے, شور مچ جائے گا اگر 2000 لوگ جہاں بیٹھ جائیں گے سارا شہر حرکت میں آ جائے گا, ادھر ہو کیا رہا ہے. کبھی تھوڑا لو پروفائل میں چھوٹے گروپ میں رہ کر بات کیجئے, تو ایک جملہ لکھ لیجئے اسلام میں نمبر گیم نہیں ہے. بہت آگے تو آپ کامیاب ہیں, نہیں. اللہ اکبر, آپ دیکھیں فرعون کی فوجیں کتنی بڑی تھی, ساری ڈوب گئیں پیچھے, اور نوح کے ساتھ کتنے تھے, تر گئے نا. تو تھوڑے بھی کامیاب ہیں, اگر وہ کام ہے شہرت کے لیے, ریاکاری کے لیے, دکھاوے کے لیے دین کا کام کریں گے, گنیں گے. اور اپنے لیے ایک معیار رکھیے, چلیے پارے میں نفاق کا بہت ذکر ہے, میں اپنے اوپر رکھتی ہوں, زیادہ کو دیکھ کر زیادہ جوش سے کام کرتی ہوں. لوگ تھوڑے آئے تو میرا جوش کم ہو جاتا ہے, میں آپ سے کہوں آج کا پارا 1.5 گھنٹے میں پورا کر دوں, لوگ تھوڑے آئے ہیں, مثال ہے, ایسا ہے نہیں ہے الحمدللہ, لیکن کبھی میں دیکھوں لوگ تھوڑے آئے ہیں تو میں 1.5 گھنٹے میں پورا کر دوں, اور جس دن لوگ ڈبل آ جائیں تو میں اس دن 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگا دوں, ایسا تو نہیں مجھے کرنا چاہیے. تو ہمیشہ لوگوں کے نمبر سے ہٹا دیں. اور اصل میں اللہ نے نبی کو کافروں کی اصل دکھائی, تھے وہ 1000 پر ایمان کے اعتبار سے اور جذبوں کے اعتبار سے وہ بہت تھوڑے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کر کے فرما رہے ہیں, اور یاد کرو جب کے مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھایا, تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے, اور آخر کر سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یعنی تعداد کی باتیں کر کرا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے اس چیز کو سامنے رکھ دیا کہ جو لوگ صرف لوگوں کے اوپر نظریں رکھتے ہیں زیادہ کم کے اوپر, ان کو اگر فتح مل بھی جائے ان کو پھر بھی اس میں کامیابی نہیں ہوتی.